किताब नसीरुद्दीन बाद में पढ़ी जाएगी, पहले जिक्र की एक दो हदीसें पढ़ के जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद फिर किताब होगी। وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا دخل الجنة وفي رواية إلا غفر الله له. حضور اقدس صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی اس حال میں مرے کہ لا إله إلا الله محمد رسول الله کی پکے دل سے شہادت دیتا ہو ضرور جنت میں داخل ہوگا. دوسری حدیث میں ہے کہ ضرور اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر عمل کے لیے اللہ کے یہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہوتا ہے، ہر عمل کے لیے اللہ کے یہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہوتا ہے، مگر لا الہ الا اللہ اور باپ کی دعا بیٹے کے لیے، ان دونوں میں کوئی حجاب نہیں. پردہ نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ان چیزوں کے قبول ہونے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی، اور عمر کے درمیان میں قبول تک اور بھی واسطے حائل ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں براہ راست بارگاہ الہی تک فوراً پہنچتی ہیں. کلمہ اسلام بڑا عجیب کلمہ ہے، اسلام کی بنیاد بھی اسی پر ہے، اور اس کے پڑھنے والے کے لیے بڑے عجیب و غریب اثرات ہوتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روحی فدا کے وصال کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس قدر صدمہ تھا کہ بہت سے مختلف طور سے وساوس میں مبتلا ہو گئے تھے. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو وساوس میں گھرے ہوئے تھے. حضرت عمر میرے پاس تشریف لائے اور مجھے سلام کیا، مگر مجھے مطلق پتہ نہ چلا. جب آدمی کسی گہری سوچ میں ہوتا ہے تو آنکھ کھلے ہوئے ہونے کے باوجود سامنے سے کوئی گزرا یا کچھ بولا کوئی دھیان نہیں رہتا. انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ عثمان بظاہر خفا ہیں، میں نے سلام کیا انہوں نے جواب نہیں دیا. کے بعد دونوں حضرات اکٹھے تشریف لائے، حضرت ابوبکر بھی آئے پھر یہ سن کے اور سلام کیا. حضرت ابوبکر نے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب نہ دیا، کیا بات. میں نے عرض کیا میں نے تو ایسا نہیں کیا. حضرت عمر نے فرمایا ایسا ہوا. میں نے عرض کیا کہ مجھے تو آپ کے آنے کی بھی خبر نہیں ہوئی کہ کب آئے، نہ سلام کا پتہ چلا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچ ہے ایسا ہی ہوا ہوگا، غالباً تم کسی سوچ میں بیٹھے ہوں گے. میں نے عرض کیا واقعی میں ایک گہری سوچ میں تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کیا تھا. میں نے عرض کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور ہم نے یہ بھی نہ پوچھ لیا کہ اس کام کی نجات کس چیز میں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں پوچھ چکا ہوں. میں اٹھا اور میں نے کہا تم پر میرے ماں باپ قربان، واقعی تم ہی زیادہ مستحق تھے اس کے دریافت کرنے کے کہ دین کی ہر چیز میں آگے بڑھنے والے ہو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ اس کام کی نجات کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا اور انہوں نے رد کیا تھا وہی کلمہ نجات ہے. وساوس میں مبتلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام اس وقت رنج و غم کی شدت میں ایسے پریشان ہو گئے تھے کہ حضرت عمر جیسے جلیل القدر بہادر تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں گا. بعض صحابہ کرام کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ دین اب ختم ہو چکا، بعض اس سوچ میں تھے کہ اب دین کے فروغ کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی، بعض بالکل گم تھے کہ ان سے بولا ہی نہیں جاتا تھا. ایک ابوبکر صدیق کا دم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال عشق اور کمال محبت کے باوجود اس قدر ثابت قدم رہے اور جمے ہوئے قدم سے کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے للکار کر خطبہ پڑھا جس میں وما محمد اللہ رسول والی آیت پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہیں، خدا تو نہیں، جسے موت آ ہی نہ سکے، بس اگر وہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں گے تو تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے، اور جو شخص دین سے پھر جائے گا وہ خدا کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی کچھ کھو دے گا. مختصر طور پر اس قصے کو میں اپنے رسالہ حکایات صحابہ میں لکھ چکا ہوں. آگے جو ارشاد ہے کہ اس کام کی نجات کیا ہے، اس کے دو مطلب ہیں. ایک یہ کہ دین کے کام تو بہت سے ہیں، ان سب کاموں میں مدار کس چیز پر ہے؟ कि जिसके बगैर चारे कार न हो। इस मतलब के मुआफिक जवाब जाहिर है कि दीन का सारा मदार कलमे शहादत पर है और इस्लाम की जड़ ही कलमे तय्यबा है। दूसरा मतलब यह कि इस काम यानी दीन में दिक्कतें भी पेश आती हैं, वसाविस भी घेरते हैं, शैतान भी रखना अंदाजी से शैतान की रखना अंदाजी भी मुस्तकिल एक मुसीबत है, दुनियावी जरूरियात भी अपनी तरफ खींचती हैं। मतलब यह कि इस काम में यानी दीन में दिक्कतें भी हैं, दुश्वारियाँ, वसाविस भी घेरते हैं, शैतान की रखना अंदाजी भी मुस्तकिल एक मुसीबत है, दुनियावी जरूरियात भी अपनी तरफ खींचती हैं। इस सूरत में इस इरशाद नबवी का मतलब यह होगा कि कलमे तय्यबा की कसरत इन सब चीज़ों का इलाज है, कि वो इखलास पैदा करने वाला है और दिलों का साफ करने वाला है और शैतान की हलाकत का सबब है, जैसा कि इन सब रिवायत में इसके असरात बहुत से जिक्र किए गए हैं। एक हदीस में आया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा अपने पढ़ने वाले से 99 किस्म की बलाएं दूर करता है, जिसमें सबसे कम गम है जो हर वक्त आदमी पर सवार रहता है। इसलिए जिक्र जो है, वैसे तो ये एक एक्सरसाइज है, एक शक्ल भी है इसमें, लेकिन उसके साथ साथ एक इखलास के साथ में इसके मफहूम को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, ताकि उसके जो अनवारात हैं उससे वो दिल में हासिल हों।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नशरुद्दीन फी ज़िक्रिन नबीयिल हबीब, सीरत की किताब है, वो पढ़कर सुनाई जा रही है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात को जानना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात को जानना उम्मत का ज़ाहिर है कि बहैसियत उम्मती होने के फ़र्ज है। महबूब के हालात हैं, महबूब होने की हैसियत से किस कदर तकाजा तबीयत में होना चाहिए जानने का। फिर ज़िंदगी के बहुत से उसूल और ज़ाबते उस पर खुलते हैं, रहबरी मिलती है हर हर शोबे में, बरकत का बाइस भी है। सन 9 हिजरी के ख़ास ख़ास वाक़ियात में से एक ये है कि रबीउल अव्वल में एक लश्कर ज़हाक इब्न सुफियान की हमराही में बनी किलाब की तरफ भेजा, कबीला है बनी किलाब उनकी तरफ, और बाद किताल के कुफार को हजीमत हुई, यानी किताल की नौबत आई और कुफार को हजीमत शिकस्त हुई। फिर रबीउल आखिर में अलकमा इब्न मिजज़र मुदलजी को हबशे की तरफ भेजा, कुफार भाग गए। फिर एक लश्कर उबैदुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा सुहामी के साथ रवाना किया, और इसी साल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक बुतखाना मुनादिम करने के लिए, जो कि कबीले तय में था, भेजा। हातिम ताई इसी कबीले से थे। जब वो बुतखाना मुनादिम किया गया और कुछ कैदी पकड़े गए, हातिम के बेटे आदि भाग गए और उनकी बहन कैद की गई। हातिम की आपने उनकी बहन को उसकी दरख्वास्त पर रिहा कर दिया और सवारी भी दी। उसने आदि से जाकर तारीफ की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आदि आए और मुसलमान हो गए। हातिम ताई के बेटे आदि, हातिम ताई जो है अरब के मशहूर सखियों में से हैं। फिर रजब में गज़वे तबूक वाक़ हुआ, इसी साल सन 9 हिजरी में। ये एक जगह का नाम है अतराफ शाम में, उसको गज़वे उसरत भी कहते हैं, इसलिए कि तकलीफ़ के दिनों में इसकी तैयारी हुई थी। उसरत माने तकलीफ़। सबब उसका यह हुआ कि आपको खबर पहुंची कि हिरकल बादशाह रूम आप पर लश्कर लाता है। आपको मुनासिब मालूम हुआ कि खुद उस पर लश्कर ले जाएं। कबाइल अरब को कहला भेजा, बहुत आदमी जमा हुए, 30,000 आदमी इस गज़वे में आपके साथ थे। आप माँ लश्कर मौज़े तबूक में पहुंचे और वहाँ क़याम फरमाया, ठहरे। हिरकल ने डर के मारे आपको पैगंबर बरहक समझता था, उधर रुख न किया। ईमान तो नहीं लाया था, लश्कर भी लेकर आया था, लेकिन जब आप आए हैं और 30,000 के लश्कर लाए, बल्कि मालूमात को आपके पैगंबर होने का उसको यकीन था। बुखारी शरीफ में उसका वाक़या मज़कूर है कि जिसमें उसने ज़िक्र किया कि आप हक पर हैं, तो वो समझ गया कि इनके साथ अल्लाह की मदद है, मैं जाऊँगा तो पड़ेगी मार, तो आया ही नहीं था। आपने अतराफ व जवानिब में लश्कर भेजे। चुनाचे खालिद को अकीदर हाकी में दौमतुल जंदल की तरफ भेजा, वो उसको गिरफ्तार करके लाए। بعض نے لکھا ہے کہ اس نے کچھ نذرانہ مقرر کر دیا اور چھوڑ دیا گیا، اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ جب آپ کو ٹھہرے ہوئے وہاں 2 ماہ ہو گئے، تبوک میں قیام کیا آپ نے، آپ صحابہ سے مشورہ کر کے مدینہ کو لوٹ آئے، اور اسی زمانے میں مسجد زرار کے حدم کا قصہ ہوا۔ وہ یوں ہوا کہ ابو عامر راہب ایک بڑا مفسد قوم خزرج سے تھا اور کتابیں پڑھ کر نصرانی ہو گیا تھا۔ پہلے تو آپ کی خبر نبوت کی بیان کیا کرتا تھا کہ آپ آنے والے ہیں، یہ ہوں گا وہ ہوں۔ جب آپ مدینہ پہنچے مارے حسد کے مسلمان نہ ہوا، اور عداوت میں ہمیشہ سرگرم رہتا تھا دشمنی میں۔ بعد غزوہ بدر کے مدینے سے بھاگ کر قریش سے جا ملا، احد میں آیا تھا، پھر روم چلا گیا تاکہ بادشاہ روم کا لشکر آپ پر چڑھا لائے۔ جب یہ صورت بھی نہ بنی، مدینے میں منافقین کو کہلا بھیجا کہ ایک مسجد بنائیں، وہ جگہ مشورے کی ہوگی۔ سفر تبوک سے پہلے مسجد قباء کے متصل بنوا چکے تھے، اور آپ سے مستدعی ہوئے کہ آپ اس میں چل کر نماز پڑھیں، بنائے مسجد۔ سفر تبوک میں آپ گئے ہوئے تھے، انہوں نے تبوک کے بالکل مسجد قباء کے پاس بنا دی تھی۔ جب آپ آئے تو کہا کہ تبرکتن آ کے اس میں نماز پڑھ دیں، مطلب یہ تھا کہ اس سے اس کی رونق ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت سفر میں جا رہا ہوں، واپسی کے بعد میں دیکھا جائے گا۔ پھر واپسی کے بعد پھر استدعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر پر مطلع فرما دیا، اور یہ آیت نازل فرمائی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا الایا، آپ نے اس کو کھدوا ڈالا اور جلا دیا۔ بعض مرتبہ کام کے سیاق سباق آگے پیچھے دیکھنا ہوتا ہے، یعنی کہ انہوں تو مسجد بنائے نا، جانا چاہیے، نماز پڑھنا کیا برا ہے، ایسا نہیں رہتا۔ موقع محل سیاق سباق، منشا کیا ہے، غرض کیا ہے، کس کے لیے استعمال ہوں گی چیز، ان سب چیزوں پہ بھی نظر ہونی پڑتی ہے۔ آپ نے اس کو کھدوا ڈالا، گروا دی مسجد، اور اسی سال حج فرض ہوا۔ آپ خود بسبب شغل تعلیم و ہدایت وفود کے، یعنی مختلف قبائل و مقامات کے ایلچیوں کے، جن کا ذکر بعد میں آتا ہے، اور سنوں میں یہ لوگ زیادہ آئے تھے، اور بسبب اہتمام غزوات کے کہ ہر وقت احتمال رہتا تھا خود تشریف نہ لے جا سکے، حج جو فرض ہوا تو آپ اس میں تشریف نہیں لے گئے اس سال۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آپ کو تعلیم و ہدایت، جو وفود آتے تھے مسلمان ہو کے، ان کی تعلیم اور ان کی ہدایت کرنی ہوتی تھی، اور پھر مختلف قبیلوں کے ایلچی آتے تھے، وفود بڑے لوگ آتے تھے، ان سے ملاقات رہتی تھی، اور پھر یہ کہ کہاں کے کس لشکر کو بھیجنا پڑ جائے، کہاں لڑائی کا اہتمام کرے دشمن چوطرف سے ہے، تو اس کی وجہ سے آپ تشریف نہیں لے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحاج مقرر کر کے مکہ روانہ کیا کہ لوگوں کو حج موافق شرع اسلام کے کرا دیں، اور سورہ برات واسطے سنانے احکام نقض عہد کے ان کے ساتھ کر دی۔ پھر پیچھے سے اس کے بعد موافق عادت عرب کے کہ عہد کے متعلق اقارب ہی کا پیغام قبول کرتے ہیں، حضرت علی کو روانہ کیا، یعنی وہ عہد و پیمان پڑھ کر سنانے کے لیے مشرکین کو حضرت علی کو بھیجا، کہ عربوں کا قاعدہ یہ تھا کہ وہ لوگ جس آدمی کا پیغام آیا ہے اس کے ہی رشتہ دار کو کس ان سے تھے اس پر اعتماد کرتے تھے، کہ ان احکام کی تفصیل سورہ برات میں ہے۔ اور اسی سال حضرت ام کلثوم آپ کی صاحبزادی کا انتقال ہوا۔ یہ اہم واقعات سن نو ہجری میں پیش آئے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ سن نو ہجری میں خالی اس لائن سے اتنے واقعات پیش آئے، اس میں کہاں سکون ہے، اس میں کہاں یکسوئی ہے، اس میں کہاں راحت ہے، مزے ہیں، انجوائے کرنا ہے، تفریح کرنا ہے، کچھ بھی نہیں، مشغولیت ہی مشغولیت۔ سن 10 ہجری، اس میں آپ خود حج کو تشریف لے گئے، اور آپ نے ایسی باتیں فرمائیں جیسے کوئی ودا کرتا ہے، رخصت کرتا ہے، لہذا حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ آپ کی حج کی خبر سن کر مسلمان جمع ہونے شروع ہوئے، 1 لاکھ آدمی سے زیادہ جمع ہو گئے، اور اسی حج میں عرفے کے دن آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، اور اسی حج سے واپس ہوتے ہوئے ایک منزل غدیر خم نامے میں خطبہ تاکید محبت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا, خطبہ تاکید محبت کا حضرت علی کے ساتھ فرمایا, کیونکہ بعض لوگوں نے جو یمن میں حضرت علی کے ساتھ تھے ان کی بیجا شکایتیں آپ سے کی تھیں, حضرت علی کی شکایتیں کی تھیں لوگوں نے, تو اس پر حضرت علی کے ساتھ تعلق کے واسطے مقام غدیر پر ایک خطبہ آپ نے دیا تھا. پھر آپ مدینہ پہنچ کر ہدایت اور ارشاد خلق و عبادت خالق میں مشغول ہوئے, اور ربیع الاول میں سفر آخرت کو آپ نے اختیار فرمایا. قصیدے کے کچھ اشعار ہیں, یار آخر کا شعر, یا رب صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. 18ویں فصل وفود کے بیان میں, یہاں تک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ آپ سفر آخرت کا سفر فرما لیے تو اس اعتبار سے تو جو ہے واقعات تو اب نہیں رہیں گے اس کے بعد, یہ کہ اس درمیان میں شروع اس میں کیا کیا نوعیتیں رہی ہیں, اس میں مختلف اور بھی پہلو, بے شمار پہلو ہوتے ہیں, اس میں سے ایک پہلو وفود کے آنے کا تھا, یعنی جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ آتے تھے, اور پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے مسلمان ہوتے تعلیم ہونے کے بعد یا مسلمان ہو کے آتے. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ قوم کے لوگ اپنا نمائندہ بھیجتے کہ جا کے معلوم کر کے آؤ, بادشاہ بھی اپنا آدمی بھیجتے کہ تحقیق کر کے آؤ, کوئی بادشاہ اس لیے بھیجتا کہ ان کو پکڑ کے لاؤ, ایسے بھی واقعات پیش آئے, قید کر کے لاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے بھی ہوئے. تو وفود کا بیان ہے. خانہ کعبہ کی عظمت عرب کے دل میں بہت تھی, اور تھوڑے ہی دن قصے اصحاب فیل کو گزرے تھے. اصحاب فیل کا واقعہ, ہاتھیوں کے لشکر کا قصہ ان کے کوئی زیادہ سال نہیں ہوئے تھے, مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا قصہ ہے. وہ تو اتنا بڑا واقعہ تھا تو وہ تو ظاہر ہے کہ برسوں چلتا نا پھر وہ. لہذا عرب کا یہ اعتقاد تھا کہ اہل باطل کعبے پر کبھی غالب نہیں آئیں گے, کیونکہ جو غالب ہونے کو آیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لشکر کو برباد کر دیا تھا. فتح مکہ کے بعد سب عرب کو اسلام کی حقانیت کا اعتقاد ہو گیا. فتح مکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو گئے تو ان کو یہ تھا کہ باطل غالب نہیں ہوں گا, حق غالب ہوں گا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے مکہ مکرمہ فتح فرما دیا تو سب عربوں کو یہ اعتقاد ہو گیا کہ آپ حق پر ہیں, اور فوج در فوج اہل عرب اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے, اور قریات و قبائل کے لوگ مسلمان ہو گئے. کچھ آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضور اقدس میں واسطے سیکھنے شرائع اسلام کے بھیج دیتے, کچھ لوگ اسلام کی باتیں پوچھ کے آنے کے لیے سیکھنے کے لیے اپنے نمائندے بھیجتے تھے. وہ لوگ جو حضور میں حاضر ہوتے وفد کہلاتے تھے, وفود وفد کی جمع ہے, وفد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے ان کو کہتے ہیں. جس سال میں وفد بکثرت آئے, یہ سال سن 9 ہجری کا ہے, اس سال بہت ہے, سن 8 میں مکہ فتح ہوا, اس کے بعد میں سن 9 میں وفود آئے, تو اسی وجہ سے سن 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے. وفد کا یعنی وہ جو پیچھے کی مشغولیت تھی سن 9 ہجری کی, وہ تو تھی وہ وفدوں کا سال بھی تھا. وہ آپ وفود کی بہت خاطرداری اور توقیر کر دے اور انعام دے کر رخصت کرتے تھے, کھانا پلانا, ان کو ان کے اعتبار سے ٹھہرانا, اور پھر یہ کہ انعام بھی دینا ساتھ میں. نیز عام اہل عرب اس کے بھی منتظر تھے کہ آپ کا معاملہ آپ کی قوم سے کیا ہوتا ہے. قریش کے اسلام قبول کرنے سے بھی اور لوگ نرم ہوئے, اکثر وفود تبوک کے بعد حاضر ہوئے. اب بعض وفود کا ذکر محض فہرست کے طور پر کیا جاتا ہے, قصے ان کے سیر کی کتابوں میں مذکور ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کا قصہ بولیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا, وہ یہ کتاب اس اعتبار سے نہیں لکھی گئی. نمبر 1, وفد ثقیف, جن کا ذکر غزوہ طائف کے زیر میں آ چکا ہے کہ وہ لوگ خود حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے. آپ غزوہ تبوک سے رمضان میں واپس ہوئے تھے اور اسی ماہ میں یہ لوگ حاضر ہوئے تھے. وفد بنی تمیم, جن کا ذکر بعد غزوہ طائف کے گزرا ہے کہ اقرا ابن حابس وغیرہ حاضر ہوئے تھے. وفد طی, غزوہ تبوک سے پہلے ذکر ہوا ہے کہ عادی حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے. وفد عبد القیس, وفد بنی حنیفہ, ان میں مسلمہ کذاب بھی تھا اور ان میں بعض لوگ مسلمان ہونے کے بعد پھر مرتد ہو گئے تھے, اور یہ لوگ سن 10 کے آخر میں آئے تھے. نمبر 6, دوسرا وفد طے, اس میں زید خیل آئے تھے. وفد نمبر سات، وفد کندہ، وفد کندہ ان میں اشعث ابن قیس تھے، وفد اشعریین اور اہل یمن سناٹ. وفد نمبر نو، وفد ازد ان میں سرد ابن عبداللہ بھی آئے تھے، سرد ابن عبداللہ. نمبر دس، وفد بن الحارث ابن کعب ربیع ثانی جماعت الاولیٰ میں آئے. گیارہ، وفد حمدان. بارہ، وفد مزینہ. تیرہ، وفد دوس ابو ہریرہ جس کے تھے. نمبر چودہ، وفد نجران. نمبر پندرہ، وفد بنی سعد ابن بکر بکریہ، وفد سعد ابن بکری بکریہ. اس میں زمام ابن ثعلبہ جو مشہور ہیں وہ آئے تھے. طارق ابن عبداللہ. نمبر سولہ، طارق ابن عبداللہ اپنی پوری قوم کے ساتھ آئے. وفد نجیب، وفد بنی سعد، وفد بنی فزارہ یہ تبوک کے بعد آئے، وفد بنی اسد، وفد بہرا اور وفد عذرا اور وفد بنی ربیع. نمبر چوبیس، وفد ذی مرہ. پچیس، وفد خولان. چھبیس، وفد محارب. ستائیس، وفد صدا. اٹھائیس، وفد غسان. رمضان دس میں آئے. انتیس، وفد سلامان سن دس میں آئے. یہ بھی بنی عبس. اکتیس، دوسرا وفد ازد، اس میں سوید ابن حارث بھی تھے. بتیس، وفد بنی منفتق منتفق. تینتیس، وفد نخا قذافی زاد المعاد. یہ وفود کا ذکر جو ہے نا زاد المعاد سے نقل کیا ہے. اس کے بعد ہے حکام اور اہل کاروں کو متعین فرمانے میں، انتظام کے ملکی انتظام کے لیے اور تحصیل صدقات کے لیے، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اور جزیہ وصول کرنے کے لیے، کہ جن بلاد میں مسلمانوں کا تسلط ہو گیا تھا ان سے، وہاں کے کافروں سے جزیہ ٹیکس لینے کے لیے اور وہاں اس کام کے لیے ان صاحبوں کو معمور فرمایا. مہاجر ابن ابی امیہ کو صنعاء پر یمن، زیاد ابن لبید انصاری کو حضرموت پر، عدی کو بنی اسد پر، طی اور اسد پر، مالک ابن نبیرہ کو حنظلہ بنی حنظلہ پر، زبرقان ابن بدر کو بنی سعد کے بعض علاقوں پر، قیس ابن عاصم کو بنی سعد کے دوسرے بعض علاقوں پر، علاء ابن الحضرمی کو بحرین کی تحصیل کے لیے، اطالی کو اہل نجران پر، اور عطاب ابن عسید کو مکے پر، اور معاذ ابن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یمن پر حاکم مقرر فرمانا ثابت ہے. فرمانوں کی روانگی یہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے شم الحبیب کا ذکر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات اور شمائل کے بیان. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.